نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، الله تعالى شأنه كي بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت ہی قیمتی نعمت یہ وقت ہے. وقت وقت آپ سال کو بھی کہہ سکتے ہیں، مہینے کو بھی کہہ سکتے ہیں، ہفتے کو بھی کہہ سکتے ہیں، دن کو بھی، گھنٹے کو بھی، منٹ کو بھی، سیکنڈ کو بھی. یہ سب ہمارے حسابات ہیں، سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، ہفتہ، مہینہ، سال، یہ سب اوقات ہیں. اوقات اور انہی سے زندگی بنتی ہے، تو وقت زندگی ہے، زندگی وقت ہے. تو وقت یا زندگی، یہ اللہ تعالی شانہ کی دی ہوئی ایک بہت ہی قیمتی نعمت ہے. اس لیے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، ان سب کا مدار اس زندگی پر ہے، اس وقت پر ہے. اگر ہمیں زندگی نہ ملتی، اگر ہمیں وقت نہ ملتا، تو ہم یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں کیسے کرتے؟ آپ حضرات دین کی باتیں کیسے سنتے؟ ہمیں اگر وقت کی دولت نہ ملتی، یعنی زندگی نہ ملتی، تو ایمان جیسی انمول نعمت ہم کیسے حاصل کرتے؟ ہمارے پاس وقت نہ ہوتا، ہمیں زندگی نہ دی جاتی، علم سے بہراور کیسے ہوتے؟ اللہ تعالی شانہ کو کیسے پہچانتے؟ اللہ کی محبت کا خیال دل میں کیسے لاتے؟ تو یہ وقت اور زندگی اللہ تعالی شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دل دماغ میں یہ بات ہر وقت مستحضر رکھے. اس کا جب مذاکرہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اس پر بات چیت ہوتی ہے، تو ہر شخص اسے قبول کرتا ہے، ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں ٹائم از گولڈ، تو ٹائم گولڈ نہیں ہے، ٹائم از لائف. آپ اگر ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں تو گولڈ ویسٹ نہیں ہوتا، آپ کی لائف ویسٹ ہوتی ہے. ایک دن آپ نے ضائع کر دیا، یہ دن کو ضائع نہیں کیا، آپ نے آپ کی زندگی کا ایک حصہ ضائع کیا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان کا قول ہے کہ یا ابن آدم انما انت ایام، یہ آدم کے بیٹے اے انسان تو کیا ہے؟ تو دنوں سے بنا ہوا ہے. کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں کچھ دن دے دیے ہیں تو ہماری زندگی بن گئی. اگر اللہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کرتے کہ دنیا میں آنے کے بعد صرف ایک سیکنڈ ہے تو ہم ہوتے ہی نہیں. اللہ نے ہمیں بہت سارے دن دیے ہیں تو ہم ہوئے, دن نہ ہوتے تو ہم ہوتے ہی نہیں. انما انت ایام, تو دنوں کا نام ہے, دن دنوں سے بنا ہوا ہے. ہمیں اللہ تعالی شانہ نے جتنے دن دیے ہیں جب وہ دن ختم ہو جائیں گے تو آنکھیں کسی کام کی رہے گی؟ کان کسی کام کے رہیں گے؟ زبان, دانت, ہاتھ, یہی جسم جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہی پڑا ہوا ہوگا, پورا جسم, یہی دماغ بھی ہوگا, برین بھی یہی ہوگا, ہارٹ بھی یہی ہوگا, مگر بیکار, کسی کام کا نہیں. اس لیے کہ اللہ نے جتنے دن دیے تھے وہ دن ختم ہو گئے تو کہتے ہیں کہ انسان بھی ختم ہو گیا, چلے گئے, انتقال کر گئے. بھائی یہی تو ہے آپ کے سامنے. تو معلوم ہوا کہ میں میری باڈی کی وجہ سے نہیں ہوں, اللہ نے مجھے جو دن عطا کیے ہیں ان کی وجہ سے میرا وجود ہے. جب وہ دن ختم ہو جائے تو میرا وجود ختم. اس لیے کہ پوری باڈی موجود ہوتی ہے دفن کرنے سے پہلے, مگر سب کیا کہتے ہیں کہ مولانا چلے گئے, نہیں کہتے ہیں مولانا بھائی کہاں چلے گئے, وہ تو ہیں یہاں سامنے ہیں آپ کے, آنکھیں موجود ہیں, کان موجود, زبان موجود, چہرہ وہی ہے جسم میں. جب مولانا چلے گئے, مولانا ہمیں چھوڑ گئے, مولانا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, ہمارا دوست دوسرے جہان میں چلا گیا, انتقال کر گیا, تو کتنی پتے کی بات بیان فرمائی. یا ابن آدم انما انت ایام, تو دنوں سے بنا ہوا ہے, تیری حقیقت دن ہے, دن تیرے مقدر میں 10,000 دن ہے, تو ان 10,000 دنوں میں سے اگر 1,000 دن کم ہو گیا تو یہ سمجھ کہ تیرا دسواں حصہ چلا گیا, اور ان میں سے 5,000 دن اگر چلے گئے تو یہ سمجھ کہ تیرا آدھا حصہ چلا گیا, اور 9,000 دن ختم ہو گئے تو یہ سمجھ کہ تیرا 90 حصہ چلا گیا, صرف ایک حصہ باقی رہ گیا ہے. اور تیری زندگی کے سارے دن ختم ہو گئے اور ایک ہی دن باقی رہ جائے تو یہ سمجھ کہ اب صرف ایک دھاگا رہ گیا ہے, کپڑا پورا پھٹ چکا ہے, ایک دھاگا رہ گیا ہے. انما انت ایام فاذا ذهب منك يوم ذهب بعضك, جب تیری زندگی میں سے ایک دن چلا جائے تو یہ سمجھ کہ تیرا تھوڑا حصہ چلا گیا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپ کے چپ کے, رفتہ رفتہ, دم بدم. یہ عمر جو ہے برف کی طرح کم ہوتی جا رہی ہے, جیسے برف کسی پلیٹ میں, کسی بول میں, کسی ٹرے میں آپ رکھ دو تو پگھلتا رہتا ہے, ہر سیکنڈ پگھلتا ہے, مگر کسی کو پتا نہیں چلنے دیتا کہ میں پگھل رہا ہوں, آواز نہیں کرتا. وہ تو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ پگھل کر پانی ہو جاتا ہے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, عمر برف کی طرح کم ہوتی جا رہی ہے. ہو رہی ہے عمر, عمر برف کی طرح کم ہوتی جا رہی ہے. برف کی طرح کا کیا مطلب؟ چپ کے چپ کے, خاموشی سے, رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ دم بدم ہر سانس کے ساتھ. تو دل و دماغ میں میرے بھائیو اس بات کو مستحضر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی ہے, زندگی وہی ہم ہیں. زندگی ختم ہو گئی تو ہم ختم ہو گئے, اور زندگی بنتی ہے ایام سے, دنوں سے, ڈیز سے. تو جو ڈیز کو اور دنوں کو ضائع کرتا ہے وہ خود کو ضائع کر رہا ہے, خود کو. اسی لیے مشائخ بار بار یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہر شخص کو 24 گھنٹے کا ایک نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. اس لیے کہ جب کوئی ٹائم ٹیبل بناتا ہے تو سوچ سمجھ کے بناتا ہے, خیال کرتا ہے وہ کہ یہ جو میں ٹائم ٹیبل بنا رہا ہوں اس میں جس چیز کے لیے سلاٹ پیدا کر رہا ہوں تو یہ مفید ہے یا مضر ہے, کہیں نقصان دہ تو نہیں, بیکار کام تو نہیں جس میں میری زندگی برباد ہوں گی. تو کچھ چیزیں دنیاوی بھی ضروری ہے جیسے کھانا پینا, مگر ان کاموں کو بھی اگر کوئی اچھی نیت سے کر لے تو یہ چیزیں بھی آخرت کو بنانے والی ہو جاتی ہیں. ایک شخص کھانا اس لیے کھائے کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ جسم دیا ہے اور جسم کی دیکھ بھال بھی ضروری اور فرض ہے, اور جسم کی دیکھ بھال کے لیے کھانا بھی ضروری ہے. اب وہ اس لیے نہیں کھاتا کہ نفس کو خوش کرے, بلکہ اس لیے کھاتا ہے کہ جسم کی دیکھ بھال کرے. اگر صرف لذت کی نیت کرے گا تو صرف لذت ملے گی, اور اللہ تعالی شانہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت کرے گا تو اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا اور لذت تو ملنی ہی ملنی ہے. ایک بزرگ کسی کے یہاں گئے, نئی عمارت تھی, دعا کے لیے بلایا کہ تشریف لائیے. بلایا جاتا ہے نیک لوگوں کو, بزرگوں کو دعا کے لیے, برکت کے لیے. اچھا ہے, بزرگوں کی عظمت دلوں میں ہونی چاہیے, نیک لوگوں کی عظمت دلوں میں ہونی چاہیے, بلانا چاہیے, ان سے دعائیں کرانی چاہیے, مگر برکت کے بہت سارے کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں, انہیں خود بھی کرنا چاہیے, انہیں بھی بلانا چاہیے اور خود بھی برکت کے کام کرنے چاہیے. گھر خریدا, کسی کو بلا لیا دعاؤں کے لیے, وہ آ گئے, دعائیں کر کے چلے گئے اور ٹی وی لا کر کے رکھ دیا. تو گھر دکھاتے دکھاتے یا تو بزرگ نے پوچھا یا خود اس گھر کے مالک نے تبصرہ کیا کہ ہم نے یہ کھڑکی یہاں اس لیے لگوائی ہے کہ ادھر سے ہوا بہت اچھی آتی ہے, ہوا آئے گی ادھر سے. تو بزرگ نے کہا کہ جب کھڑکی لگوائی تو نیت کرتے نہ کرتے ہوا تو آنی ہی تھی, ہوا کے لیے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو آئے گی, کھڑکی کھلے گی تو ہوا آئے گی, مگر ثواب کچھ نہیں ملا. کھڑکی لگاتے وقت اگر یہ نیت کر لیتے کہ ادھر مسجد ہے, اذان ہوگی تو 5 وقت کی آواز گھر میں آئے گی تو نماز پڑھنے میں سہولت پیدا ہو جائے گی, تو کیا ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی آتی رہتی اور اجر و ثواب بھی ملتا. تو لذت کی نیت کریں نہ کریں, جب کھانے کے لیے بیٹھیں گے لذت تو آئے گی ہی. نیت یہ کریں کہ یہ جسم جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ کی امانت ہے اور اس کو دیکھ بھال کرنا یہ فرض ہے, اس لیے کھانا کھا رہا ہوں. یہ نیت کرے کہ اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھانا کھاتے تھے, سنت ہے ان کی, اس لیے کھانا کھا رہا ہوں. اس لیے سونے جا رہا ہوں کہ جسم کی دیکھ بھال ضروری ہے, اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹتے تھے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑی محنت کی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مشق کرو, محنت کرو, تو جیسے ڈرائیونگ میں شروع شروع میں پتہ نہیں چلتا کہ کلچ کہاں ہے, بریک کہاں ہے. شروع شروع میں اگر وہ مرر کی طرف دیکھتا ہے تو سامنے نہیں دیکھ سکتا, سامنے دیکھتا ہے تو مرر کی طرف نہیں دیکھ سکتا, اس لیے کہ مشق نہیں ہے. مگر یہ شخص جب مشق کرے گا اور 10-15 لیسن لے لے گا تو وہ گرفت میں آ جائے گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی مشق تھوڑی مدت کے لیے کرنی پڑتی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لمبی مدت کے لیے. ہم بھی اگر مشق کریں روزانہ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, پھر یہ 15 منٹ, پھر 20 منٹ, پھر 25 منٹ, پھر 30 منٹ. اب جب یہ دل دماغ میں بات اتر رہی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, 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 تو اب جو ہے تھوڑا چلتے پھرتے بھی دوسروں کو ایسے دیکھتے ہوئے بھی سوچو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر کام کرتے کرتے بھی 24 گھنٹے یہ خیال جم جائے گا. ایک ویٹر جو ہے جب اپنی ٹرے لے کر چلتا ہے تو جب وہ کام کو شروع کرتا ہے تو دو ہاتھوں سے پکڑ کر نگاہ اس کی جمی ہوئی ہوتی ہے ٹرے کی طرف, دائیں بائیں آگے پیچھے کون ہے اسے پتا ہی نہیں. مگر مشق کرتا ہے, مشق کرتا ہے, مشق کرتا ہے, مشق کرتا ہے, مشق کرتے 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 پھر جو ہتھیلی پر اٹھا لیتا ہے ٹرے کو اور ہجوم میں سے یوں گزر کر چلا جاتا ہے, پیچھے بھی دیکھتا ہے, ادھر بھی دیکھتا ہے, ادھر بھی دیکھتا ہے, ادھر بھی دیکھتا ہے. تو ایک ویٹر اگر اپنی توجہ کو دو چیزوں کی طرف ایک وقت میں رکھ سکتا ہے تو کیا عارف دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق کی طرف اپنی نظر کو نہیں رکھ سکتا؟ اور اللہ نے یہ دل دنیا کی چیزوں کے لیے تو بنایا نہیں ہے, پھر بھی اگر یہ دنیا کی چیزیں اس دل میں اتر سکتی ہیں تو اللہ نے دل کو اپنے لیے اتارا تھا تو کیا اللہ کی ذات اس میں نہیں اتر سکتی؟ اصل میں یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیو. ہم مشق نہیں کرتے, مشق نہیں کرتے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو یہ وقت جو ہے, وقت یہ بھی مشق کرنی پڑتی ہے, بار بار دل دماغ میں بٹھانا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے کہ وقت ایک بہت قیمتی نعمت ہے اور وقت جو ہے یہ میری زندگی ہے اور میں زندگی ہی سے تو میرا وجود ہے, اور اگر وقت ضائع کرتا ہوں تو زندگی کو ضائع کرتا ہوں, زندگی کو ضائع کرتا ہوں تو خود اپنی ذات کو ضائع کرتا ہوں. ایک ایک سیکنڈ جو ہماری زندگی کا گزر رہا ہے وہ 3 حال سے خالی نہیں. اگر کوئی اچھا کام ہم نے کیا تو یہ سیکنڈ جنت میں کچھ بن کر پہنچ گیا. ایک سیکنڈ جو گزرا ہماری زندگی کا, اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا تو یہ چلا گیا جنت میں, درخت بن کر چلا گیا, پھل بن کر چلا گیا, گھر بن کر چلا گیا. اگر ہم نے کوئی برا کام کیا تو یہ جہنم میں چلا گیا. اور اچھا کام بھی نہیں کیا, برا کام بھی نہیں کیا, یہ نہ جنت میں گیا نہ جہنم میں, یہ نالی میں بہہ گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ کام ہم جو کر رہے ہیں از اٹ پرمیسیبل اور نوٹ؟ اٹس پرمیسیبل. اوکے فائن, اٹس پرمیسیبل. بھائی پرمیسیبل مباح, پرمیسیبل کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ آخرت میں جنت میں کام آئے گا نہ جہنم میں لے جائے گا, تو یہ تو ڈرین میں جا رہا ہے. تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس کلچر کو ختم کرو. یہ سوچ جو ہے, یہ نفسانی اور شیطانی سوچ ہے کہ از اٹ پرمیسیبل اور ناٹ پرمیسیبل. یہ سوچ پیدا کرو, از اٹ بینیفیشل اور ناٹ بینیفیشل. جائز ہے ناجائز ہے یہ مت پوچھو, یہ آخرت میں نافع ہے یا نافع نہیں ہے. جب 5 پیسے لے کر ہم دکان میں جاتے ہیں, 1 پاؤنڈ لے کر دکان میں جاتے ہیں, تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں جس چیز کے بدلے میں یہ پیسے دے رہا ہوں وہ چیز نافع ہے یا نہیں, پروفیٹیبل ہے یا نہیں, کہیں خسارہ تو نہیں. اسی لیے اگر کرسپ کا 1 پیکٹ 20 پینی کا ہوتا ہے تو کوئی 30 پینی نہیں دیتا, مجبوری میں دے گا ورنہ کوئی نہیں دیتا. بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ حالانکہ 10 پینی کی کیا قیمت. سفر کرتے ہیں لوگ تو اپنے تھیلے کے اندر پہلے سے کرسپ کے پیکٹ ڈال لیتے ہیں. بھائی کیوں؟ تو کہ ایروپلین میں بہت مہنگے ہوتے ہیں. دیکھو 10 پینی بھی آپ ایسے ہی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر بھوک لگی ہے اور ایروپلین میں کھانے کا کچھ تقاضا بھی ہوا تو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ بھوک قابل برداشت ہے یا نہیں. اگر قابل برداشت ہے تو اتر کر کھا لیں گے, یہاں نہیں. بہت مہنگا ہوتا ہے ایروپلین میں ہر شخص. تو میرے بھائیوں, یہ پیسہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنی ہماری زندگی کے سیکنڈز اور لمحات قیمتی ہیں. اب تک ہم نے ایسے ہی اس کو خرچ کر دیا. آج یہ عزم کر کے اٹھو, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو, کہ آج کے بعد ان اوقات کو, ان قیمتی اوقات کو, اس قیمتی نعمت کو, ان قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا, ٹائم ٹیبل. اور اسٹرکٹلی اس ٹائم ٹیبل کو فالو کرو. اتنے بجے سوئیں گے, اتنے بجے تک سوئیں گے. چلو بھائی 6 گھنٹے سونے کے لیے ہو گئے, 7 گھنٹے سونے کے لیے ہو گئے, 8 گھنٹے سونے کے لیے ہو گئے. دنیا کے لیے تو سب کے پاس نظام ہے. منڈے ٹو فرائیڈے سب کا نظام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے جب اللہ نے فراغت دی ہے, فراغت جس کے بارے میں حدیث میں یہ کہا گیا کہ اپنے فارغ وقت کو غنیمت سمجھو مشغول ہو جانے سے پہلے, اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں. سٹنگ روم سے لیونگ روم میں جا رہے ہیں, لیونگ روم سے کچن میں جا رہے ہیں, کچن سے اوپر جا رہے ہیں, اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ کام نہیں ہے. تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے فارغ رکھا ہے. اب جب آپ فارغ ہیں تو اسے کسی اچھے کام میں خرچ کیجئے. پہلے سے نظام بنا لیجئے کہ اتوار کی صبح یہاں خرچ ہوگی, سنیچر کا دوپہر یہاں خرچ ہوگا. اوقات, شاپنگ میں 1 گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے مگر ہمارے 3 گھنٹے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ طے نہیں ہے کوئی چیز. فکس ہو ٹائم, ظہر کی نماز کے بعد شاپنگ کے لیے جائیں گے بس 1 گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے میں سب شاپنگ ہو جانی چاہیے تاکہ باقی وقت کسی اچھے کام میں خرچ ہو سکے. یہ چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں, ہر شخص خود فکر کرے اپنی. میرے بھائیوں, ورنہ آخرت میں بہت ندامت ہوگی, بہت افسوس ہوگا, بہت پچھتاوا ہوگا. یہ دیکھو گے اس سیکنڈ میں جو کچھ کر رہا ہوں, اس سیکنڈ سے, اس منٹ سے, یہ میری زندگی کا جو حصہ ہے, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں, بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں, یہ آخرت میں پروفیٹیبل ہے یا نہیں؟ دیکھو یہ جنت میں مجھے لے جا رہا ہے, جہنم کہاں لے جا رہا ہے؟ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا, فرماتے کہ میں نے خوب ایکسرسائز کی, خوب مشق کی, اور مشق کرتے 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 میں یہاں تک پہنچ گیا کہ اب میری زندگی کا کوئی کام بیکار نہیں جاتا. کوئی کام بیکار نہیں جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ بھی کرتا ہوں تو مشق میں نے کر لی ہے, فوراً یہ دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے. بھائی ایک مومن تو جائز کام ہی کرے گا نا, اگر ہم مقصد بنا لیں گے تو ناجائز کام تو کریں گے نہیں, اور اگر کر رہے ہیں تو کسی طرح ان کو چھوڑیں گے. تو دھیرے دھیرے یا تو اچھا کام کریں گے یا جائز کام, اور وہ جائز کام جو نہ جنت کی طرف لے جا رہا تھا نہ جہنم میں, اس میں جب مشق کریں گے اور نیت ٹھیک کر لیں گے تو وہ بھی جنت میں لے جانے والا بنے گا. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو بچے پوتے نواسے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں. اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو نواسے پوتے, تو ان سے پیار ہم کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں. ابھی جائز چیز ہے, ناجائز نہیں ہے. اور جائز چیز ہے اس لیے یہ نہ جہنم میں لے جائے گا نہ جنت میں کوئی حصہ, بس مزہ لے لیا ختم ہو گئی بات. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی بچہ میری طرف دوڑتا ہوا آتا تھا تو میں اٹھاتا نہیں تھا, اس لیے کہ ابھی مشق کر رہا تھا, تھوڑی دیر رک جاتا تھا اور اندر جو ہے کام کرتا تھا دماغ پر, دل پر. اور دماغ اور دل پر یہ کام کرتا تھا کہ اس بچے کو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں اٹھا رہا ہوں, اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ حسن اور حسین بھی دوڑتے ہوئے میرے نبی کے پاس جاتے تھے تو میرے نبی بھی اٹھا لیا کرتے تھے. تو کہا گیا اب گھر میں داخل ہوتے ہی اب سوچنا نہیں پڑتا, آٹومیٹکلی ذہن وہی جاتا ہے کہ میں بچوں کو اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیار کرتے تھے, میں اس لیے سو رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے تھے, میں اس لیے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو خوش کرنے کے لیے صحابہ سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے. تو ذہن میں میرے بھائیوں یہ بات بٹھاؤ, ٹائم ٹیبل بناؤ, اور ٹائم ٹیبل میں یہ دیکھو کہ یہ چیز آخرت میں کام آنے والی ہے یا نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے, اس زندگی کی قدر کر دو, قدر کر دو. یہ بچپن ہمارا ختم ہو گیا, بہت سو کی ہماری جوانی بھی ختم ہو گئی, اب بڑھاپے میں ہم آ گئے. تو یہ جو بچپن سے تو تقریباً سب ہی نکل گئے ہیں, جو جوان ہیں وہ کل بوڑھے ہو جائیں گے. تو موت جو ہے وہ دور نہیں جا رہی ہے, قریب آ رہی ہے. اس لیے کہ ترتیب یہی ہے کہ بچپنا, پھر جوانی, پھر ادھیڑ عمر, پھر بڑھاپا اور پھر موت. تو ہم موت کی طرف جا رہے ہیں, کوئی دوسری سمت میں نہیں جا سکتا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اجل, اجل موت, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کسی کو نہیں چھوڑتی موت, اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا. کسرا اپنے زمانے کی سپر پاور کا بادشاہ, کسرا, دارا بہت بڑا پہلوان تھا, سکندر جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی, جہاں جاتے تھے دشمن مغلوب اور یہ فاتح بن جاتے تھے. کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا, دارا کو بھی نہیں چھوڑا, کسرا کو بھی نہیں چھوڑا. اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. کہتے ہیں سکندر جو کسی کے مقابلے میں ہارا نہیں تھا, جب موت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تو وہاں وہ بھی ہار گیا. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب انتقال کے قریب ہوئے سکندر تو وصیت کی کہ جب میرے جنازے کو لے جاؤ تو میرے دونوں ہاتھوں کو یوں باہر نکال دینا, اس طرح مردے کو اس طرح دفن کیا, اس نے کہا کہ ایسے میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر کر دینا اور اس طرح ہتھیلی کھلی رکھ دینا سب کے سامنے. بھائی کیوں؟ تو کہ میں مرتے مرتے بھی لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن کر جانا چاہتا ہوں. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سکندر جیسا بادشاہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی, وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے تو جیسے خالی ہاتھ آیا تھا ویسے خالی ہاتھ ہی جا رہا ہے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. وہاں کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ اسی وقت میں کر سکتے ہیں, اسی وقت میں. اور دیکھو میرے بھائیو, ہمارے مرنے کے بعد اول تو یہ کہ کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا, اور اگر کوئی یاد کرے گا اور جو کچھ ہمارے لیے کوئی خیرات کرے گا کوئی, یہ سب زیرو ہے, زیرو زیرو. اور عدد کے بغیر زیرو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. آپ تین زیرو کی جگہ پر دس زیرو لے آؤ, اس کی کوئی قیمت نہیں, مگر تین زیرو کے آگے اگر ایک لگا دو تو یہ ہزار ہو گیا. زیرو کی کوئی قیمت نہیں جب تک کہ عدد نہ ہو. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, کچھ لوگ دعوت و تبلیغ سے منسلک ہیں, علماء ہیں جو ہر وقت لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, کچھ لوگ مدارس میں پڑھاتے ہیں, تو ہم خوش ہوتے رہتے ہیں کہ چلو ہم خود کچھ کریں نہ کریں, جن پر ہم محنت کر رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے آخرت میں کام آئیں گے. میں نے کہا یہ سارے زیرو ہیں, جب تک خود کو عدد نہیں بناؤ گے وہاں تک ان میں سے کوئی کام نہیں آئے گا. موت کے وقت خود کے ایمان کے اگر لالے پڑ گئے اور دنیا سے کفر کی حالت میں گئے تو یہ جتنے بھی جن کے پیچھے ہم نے محنت کی وہ کچھ کام نہیں آئیں گے. خود کا ایک بننا ضروری ہے. پہلے آپ ایک بنیں گے تو پھر یہ جتنے بھی زیرو ہیں ملتے چلے جائیں گے. اپنے اوپر محنت کرو, خود کو کچھ بناؤ. اور مولانا نے تفصیل سے آپ کو سمجھایا وہ کچھ جو بننا ہے وہ مسلم بننا ہے. مسلم جی, مسلم سب مسلم اسی کو متقی کہتے ہیں. اسلام وہی تقویٰ ہے, اسلام وہی تقویٰ, تقویٰ وہی ولایت, اور ولایت وہی کامل ایمان یا قوی ایمان. قوی ایمان, ایمان قوی ہو گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں تقویٰ آ گیا ہے, زندگی میں ولایت آ گئی ہے, زندگی میں اسلام آ گیا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ ایمان کچھ کمزور ہو گیا ہے آج کل, اس کا مطلب یہ کہ ولایت کے درجے سے نیچے اتر گئے, گناہ کر رہے ہیں, اللہ کی فرما برداری نہیں ہو رہی ہے, تقوی سے نیچے اتر گئے, اسلام سے نیچے اتر گئے. تو حق تعالی شانہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا تھا کہ اسلم, مسلم ہو جا, مسلم یعنی متقی ہو جا, ولی ہو جا. اسلم کا کیا معنی؟ مسلم ہو جا. مسلم کا کیا معنی؟ متقی ہو جا. متقی کا کیا معنی؟ ولی ہو جا. ولی کا کیا معنی؟ مستقیم ہو جا, استقامت والا ہو جا. مستقیم کا کیا معنی؟ ذاکر ہو جا, ہر وقت اللہ کو یاد کر کے اس کے حکم کو پورا کرنے والا. ذاکر کا کیا معنی؟ صادق ہو جا, سچا ہو جا, کہ جو بولے وہ کرے اور جو کرے وہ بولے, جو باہر وہ اندر, جو اندر وہ باہر. مسلم ہو جا. اور اسلام کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ سبمیشن ٹو دا ویل آف اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم اور ولی اور متقی اور صادق اور مستقیم اور کامل مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنی خواہشات کو اللہ تعالی شانہ کی مرضی کی خاطر قربان کر دیتا ہے. تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ جو ہے سب کو دنیا سے ناراض کر کے میری وجہ سے آیا ہے، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا. سر تسلیم خم ہے، تسلیم سر تسلیم، مان لینے کا سر جھکا ہوا ہے آپ کے سامنے. جو مزاج یار میں آئے، آپ میرے یار ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ کے مزاج میں جو آئے بس آپ کہتے چلے جاؤ میں کرتا چلا جاؤں گا. حکم کرنا آپ کا کام ہے، حکم کو بجا لانا میرا کام ہے. میں پوچھوں گا بھی نہیں کیوں. آپ مجھے اس وقت جب مجھے اپنے باپ کی ضرورت ہوگی گھر چھوڑنے کا حکم فرمائیں گے تو میں پوچھوں گا نہیں کیوں، میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. اور آپ میرے بڑھاپے میں جب مجھے اپنے بیٹے کی ضرورت ہوگی اس کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے کہیں گے تو میں پوچھوں گا نہیں کیوں، بس حکم کرنا آپ کا کام ہے، بجا لانا میرا کام ہے. مسلم ادھر ادھر اس کو اس کو اس کو اس کو نہیں، اس کو اس میں دلچسپی نہیں، اس کو دلچسپی کس میں ہوتی ہے؟ صرف اپنے محبوب میں، اپنے آقا میں، اپنے مولا میں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نظریں ادھر ادھر جاتی ہیں. اول تو یہ کہ اللہ کا حکم ہی ہمیں یاد نہیں رہتا، اس نے ہم دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں. بیوی کو خوش کرنے میں، بچوں کو خوش کرنے میں، دوستوں کو خوش کرنے میں، اپنے نفس کو خوش کرنے میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ ہمیں تو خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کا یہ حکم ہے. اور اگر خیال بھی آتا ہے اور کلاش ہو جاتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے، نہیں نہیں یہ نہیں یہ، تو ہم اللہ کے حکم کو قربان کر دیتے ہیں. ہمیں سب غیر نظر آتے ہیں، یار ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہم مسلم نہیں ہیں. صحیح معنی میں ہم مسلم نہیں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، سب کچھ دیکھا. نیاگرا فالز بھی دیکھنے کے لیے چلے گئے، وکٹوریا فالز بھی دیکھنے کے لیے چلے گئے، تاج محل بھی دیکھنے کے لیے چلے گئے، پوری دنیا گھومے نفس کی خاطر، اللہ تو کبھی یاد ہی نہیں آیا. اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. ہر وقت دوسروں کو خوش کرتے رہے، یار کو نہیں، ہمیشہ پرائیورٹی غیر کو. اغیار جو ہے وہ جمع ہے، پلورل ہے، یا غیر کی، غیر کو. بیوی خوش ہو جائے یہ حکم بعد میں کر لیں گے، کوئی بات نہیں. بھائی شادی کا موقع ہے، کسی کو ناراض مت کرو، بعد میں پھر توبہ کر لیں گے. اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں. دیکھا تو کیا دیکھا، دیکھا تو کیا دیکھا، قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کچھ نہیں دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کو خط لکھا تھا، ان میں سے ایک بہت بڑا بادشاہ قیصر، روم کا بادشاہ، یہ دوسری سپر پاور ہرقل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا جملہ اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد ابن من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم. اسلم تسلم، بس دیکھو کتنا مختصر. اسلم مسلم ہو جا، یعنی اللہ کا ہو جا، ولی ہو جا، متقی ہو جا، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے والا بن جا، کیا ملے گا؟ تسلم، تو دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں سے نجات پا لے گا. جو مسلم ہو جاتا ہے وہ سالم ہو جاتا ہے، سالم سیف ہو جاتا ہے، سیف مسلم ہو جاتا ہے وہ سیف ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ اسے نجات عطا فرماتے ہیں. یہ جو ایام ہیں حج کے، ان میں سب مسلمان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت نمایاں طور پر یہ سبمیشن نظر آتا ہے، یہ مسلم ہونا نظر آتا ہے، یہ متقی ہونا نظر آتا ہے، ولی ہونا نظر آتا ہے. دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ عقل سے کوئی بات سوچی نہیں، سمجھ میں آئی نہ آئی کبھی نہیں پوچھا، اور دوسرا جو حکم آیا وہ پورا کر دیا، جو حکم آیا وہ پورا کر دیا، جو حکم آیا وہ پورا کر دیا. اور حج میں بھی آپ دیکھیے یہی مشق ہم سے کرائی جاتی ہے کہ بھائی سارے کپڑے اتار دو، صرف دو چادریں پہن دو. وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بڑے بڑے تبصرے کرنے والے اسلامی احکام کے بارے میں، وہ بھی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ نے نظام ہی کچھ ایسا بنایا ہے کہ وہاں ہر چیز عقل کے خلاف ہوتی ہے، مگر وہ بھی کبھی سوال نہیں پوچھتے، کبھی سوال نہیں پوچھتے. وہ بھی آزاد ذہن کے مسلمان ہوتے ہیں نا، نام کے بیٹھے بیٹھے بہت سارے سوالات کرتے ہیں، وہاں وہ بھی سوال نہیں کرتے. جانے سے پہلے بھی حج کے بارے میں سوال نہیں کرتے وہ کہ یہ دو چادر احرام کی کیوں، کپڑے کیوں نہیں، کبھی نہیں پوچھتے. وہ یہ نہیں پوچھتے کہ عصر کو ظہر کے وقت میں کیوں پڑھتے ہیں اور مغرب کو عشاء کے وقت میں کیوں پڑھتے ہیں، نہیں پوچھتے. وہ سات چکروں میں سے پہلے تین میں رمل کیوں، چار میں کے نہیں پوچھتے. وہ اللہ تعالی شانہ حج کے دوران سب کے دماغوں کے اوپر اسلام کو مسلط کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اسی لیے تو حج کرنے کے لیے بلاتے ہیں کہ جیسے تم یہاں بلا چونو چرا میری طرف سے جو بھی حکم آتا جا رہا ہے مان کر کرتے چلے جا رہے ہو، یہاں سے توبہ کر کے جاؤ، توبہ کر کے جاؤ، اور یہاں سے واپس جانے کے بعد بھی میرے ہر حکم کو بلا چونو چرا بجا کر لاؤ. اور اگر تم اس کیفیت کے ساتھ توبہ کر کے یہاں سے گئے، اسی کو حج مبرور کہتے ہیں. حج مبرور اس کو کہتے ہیں جس کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے. تو گویا حج سے جو لیسن لرن کر کے جائے گا، سبق سیکھ کر جائے گا، اس کے لیے حج مبرور ہے اور اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنۃ. تو بھائی مسلم بنو، مسلم یہ ملت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی. اسلم مسلم ہو جا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا عرض کیا؟ اسلم تو لرب العالمین، میں تو رب العالمین کے سامنے مسلم ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے، کس کے سامنے؟ مسلم ہو گیا. اور یہ اتنا امپورٹنٹ میسج تھا کہ ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اس کی وصیت کی. کیا وصیت کی؟ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو مسلم ہو کر زندگی گزارنا، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جس وقت تمہاری موت آئے اس وقت تمہیں مسلم ہونا چاہیے، مسلم ہو کر دنیا سے جانا. اور اللہ تعالی نے ہمیں خود یہ حکم کیا، جو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے تھے، اللہ نے ہمیں خود یہ حکم کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مسلم ہو کر زندگی گزارو، اور مسلم ہونے کی حالت ہی میں مرنا. بس بھائی اسی پر ختم کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو مسلم بنا دے، حقیقی معنی میں مسلم بنا دے. کیا معنی بھائی مسلم کا؟ اللہ کا حکم آ جائے، اس کے لیے جس قربانی کی ضرورت پڑے مسلم اس قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو قربان نہیں کرتا. محمود اور ایاز کا قصہ پہلے سنایا تھا کہ ایاز تو غلام تھا مگر سلطان محمود کو بہت محبوب ہو گیا. وہ تو جو محبوب ہو جاتا ہے تو دوسروں کو حسد ہوتا ہے، حسد بہت بری بلا ہے، اللہ سب کو بچائے حسد کی بیماری سے بھی، اللہ بچائے اور حاسدوں سے بھی اللہ بچائے. آپ کیوں بہت پیار کرتے ہیں ایاز سے؟ وقت بتائے گا. ایک دن دربار میں سارے شہزادے پرنس بیٹھے ہوئے تھے سلطان محمود کے خاندان کے، اور ایاز بھی کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا. سلطان محمود نے کہا کہ بھائی ہمارے خزانے میں جو سب سے زیادہ قیمتی ہیرا ہے وہ لے آؤ، ڈائمنڈ بہت قیمتی وہ لے آؤ، سب سے زیادہ پریشس پرائس لیس جو ہیرا ہے وہ لے آؤ. وہ لایا لیا. سلطان محمود نے پہلے جو پرنس بیٹھے ہوئے تھے سب سے پہلے کہا کہ اس کو توڑ دو. ایسا ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کو برباد کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو آباد کرنے کے لیے بیٹھے. بہت اچھی بات ہے. دوسرے کو کہا، تیسرے کو کہا، چوتھے کو کہا، پانچویں کو کہا، چھٹے کو کہا. وہ جو سارے معترض تھے جن کو اعتراض تھا کہ ایاز سے آپ کیوں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سب ایک ہی بات کہتے گئے کہ نہیں نہیں نہیں، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ یہ کچھ عقل بھی رکھتے ہیں یا نہیں. تو امتحان تو ہو رہا تھا مگر جو انہوں نے سمجھا تھا وہ بات نہیں تھی. جو دنیا دار ہوتا ہے وہ ہمیشہ چاپلوسی کرتا ہے. دنیا دار آدمی حکم کو بجا لانے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. جب وہ ایاز کے پاس جب وہ ہیرا پہنچا، سب فارغ ہو گئے، ایاز کے پاس پہنچا تو ایاز نے اس ہیرے کو چور چور کر دیا، پتھر سے توڑ دیا اس کو. وہ سب اچھل پڑے اور کہا کہ دیکھ لیا آپ نے، ہم پہلے سے آپ کو کہتے تھے پرایا پرایا ہوتا ہے، اپنا اپنا. تو کہا اسے بھی تو بولنے دو، آپ سب کو بولنے کا موقع ملا اسے بھی بولنے دو. ایاز تم نے ہمارا بہت قیمتی ہیرا توڑ دیا. کہا کہ جی حضور، ان سب نے ہیرے کو بچا لیا، آپ کے حکم کو توڑا. ہم نے ہیرے کو قربان کر دیا مگر آپ کے حکم کو بچا لیا. سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، بادشاہ کا حکم قربان نہ ہو. بس بادشاہ کہتا کہ فجر کی نماز پڑھو، نیند قربان ہو سکتی ہے، نماز قربان نہیں ہو سکتی. بادشاہ کا حکم آ جائے کہ زکات دو، گھر میں مرغی کے بجائے روٹی کھائی جا سکتی ہے مگر زکات کے معاملے میں. شادی کے موقع پر پورا خاندان ناراض ہو جائے، پورے خاندان کو قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑا جا سکتا. یہ ہے اسلام، اس کا معنی ہے اسلام. اور ہمیں جو مسلم کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ مسلم ہے. ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے تو کہ اب یہ مسلمان ہو گیا، مسلم ہو گیا. کیا معنی؟ کہ اب تک یہ اپنے نفس کی مرضی کے مطابق چلتا تھا، اپنے دوستوں کی مرضی کے مطابق چلتا تھا، اپنی بیوی کی مرضی کے مطابق چلتا تھا، اپنی اولاد کی مرضی کے آج سے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا. اور جب بندہ مسلم ہو جاتا ہے، مسلم، تو یہ سمجھو کہ اللہ جل جلالہ وامنوالہ کا ولی ہو گیا، متقی ہو گیا اور عشق میں بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا. یعنی اللہ ہمارے دماغ پر چھا جائے کہ ہر وقت یہ سوچ ہو کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. بس یہ عشق کا بہت اونچا مرتبہ. اور جب اللہ ہمارے دماغ پر چھا جائے اور اللہ کی ہر بات کو ہم مانتے چلے جائیں کہ اللہ کیا کہتا ہے بس یہی کرنا ہے، اللہ کیا کہتا ہے بس یہی کرنا ہے، اللہ کیا کہتا ہے بس یہی کرنا ہے، تو پھر اللہ جل جلالہ وامنوالہ ہمارا ہو جاتا ہے. اور جب اللہ ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر ہم پوری دنیا پہ چھا جاتے ہیں. اسی کو جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہ ہمارا ہو جاتا ہے، پر تم نہیں حاصل تو کچھ حاصل نہیں، تم ہوئے حاصل تو سب حاصل ہوئے. اللہ ہمارا تو پھر سب کچھ ہمارا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کو چرا رہے تھے، نیند کا غلبہ ہوا، بہت کوشش کی کہ نہ سوئیں، نیند آ ہی گئی. جب نیند سے ایک گھنٹے کے بعد اٹھے ہڑ بڑھاتے ہوئے، تو سب سے پہلے ذہن گیا بکریوں کی طرف، تو دیکھا کہ بھیڑیا چرا رہا ہے، بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، شپ ڈاگ کی طرح، بھیڑیا وولف. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے پوچھا کہ عجیب بات، مجھے جس چیز کا ڈر تھا یہ تو بالکل الٹا. تو کہا یہ موسیٰ، تو نے اپنی زندگی ویسی بنا لی جیسے میں چاہتا تھا، تو میں تیرے لیے ویسا بن گئے جیسے تو چاہتا ہے. ایک مزیدار قصہ کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. گزشتہ ہفتے یہاں مجلس میں سنایا تھا کہ اسی طرح کا ایک مسلم، ایک متقی، ایک ولی، پرہیزگار، نیک شخص کہیں جا رہا تھا. بارش کا موسم تھا، میاں بیوی بھی تفریح کے لیے نکلے ہوئے تھے. وہ کسی جگہ کھڑے کھڑے بات کر رہے تھے دونوں میاں بیوی دنیا دار. یہ بیچارہ پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا، اللہ والا مسلم، چلتے چلتے وہاں سے جب گزرا تو اسے احساس نہیں ہوا، اور وہاں ایسی جگہ پہ اس نے پاؤں رکھ دیا کہ جس کی وجہ سے چھینٹے اڑے، پر چھینٹے اڑے اور سیدھے اس عورت کے کپڑوں پر. میاں بڑے گرم ہو گئے، اپنی محبوبہ، اپنی بیوی کے کپڑوں کو گندا دیکھا تو انہیں جوش آیا، غصہ آیا. کبھی کبھی حقیقی معنی میں غصہ آتا ہے، کبھی بتلانا بھی پڑتا ہے. تو انہوں نے دو چار تماچے رسید کر دیے اس کو، اس اللہ والے کو. اللہ والوں کا معاملہ بھی میرے بھائیوں بہت عجیب ہوتا ہے، ان میں صبر بہت ہوتا ہے. اس لیے کہ ان میں اگر صبر نہ ہوتا اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بد دعا کیا کرتے تو دنیا میں کون زندہ رہتا. صبر بہت ہوتا ہے ان میں، اور اللہ سے ہر حال میں وہ راضی رہتے ہیں. صبر کر گئے اور آگے چلے گئے، آگے چلے گئے تو چلتے چلتے اس غم میں تھے ہی کہ وہاں ایک حلوائی کی دکان تھی، حلوہ بیچنے والا گرم گرم حلوہ بنا رہا تھا، اور وہ جھانک جھانک کے دیکھ رہا تھا کہ کوئی مجھے نظر آئے. بارش کا موسم، یہ صاحب نظر آ گئے تو کہا کہ بھائی ادھر آؤ، ادھر آؤ. اور ایک پیالے میں گرم گرم حلوہ دیا اور ایک گلاس میں گرم گرم دودھ. تو دل دل میں یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی بھی عجیب شان ہے، کبھی تماچے کھلواتے ہیں، کبھی حلوہ، کبھی گرم گرم دودھ. دیکھا آپ نے، جب کوئی مسلم ہو جاتا ہے تو جھنجھلاتا نہیں، فرسٹریشن اسے نہیں ہوتا، اسے اللہ کے کسی کام پر اعتراض نہیں ہوتا کہ بھائی وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے. محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. کہ عجیب شان ہے آپ کی، کبھی تماچے، کبھی حلوہ، کبھی دودھ. یہ مزے سے حلوہ کھا رہے تھے، اس نے کہا حلوائی نے کبھی آج نیک تھا وہ بھی، کہا کہ آج بارش کا موسم تھا تو میں نے نیت کر لی تھی کہ دکان کھولنے کے بعد جو سب سے پہلے مجھے نظر آئے گا اسے گرم گرم حلوہ کھلاؤں گا اور گرم گرم دودھ پلاؤں گا. آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ. وہ دونوں میاں بیوی گھر گئے، گھر گئے اور میاں سیڑھی چڑھتے ہوئے اوپر جانے لگا تو وہاں سے پھسلا. اللہ کے ایک ولی پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ ایسے تو نہیں جائے گا نا، وہ پھسلا اور پھسل کر گردن پہ گرا اور موت واقع ہو گئی. وہ عورت جو ہے اللہ والوں سے عقیدت تو سب کو ہوتی ہے, وہ ہائے واویلا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ وہ اسی کی بد دعا کا اثر ہے کہ میرا شوہر مر گیا. تو دیکھو عقیدت بھی ہے کہ اس کی بد دعا کی وجہ سے اس بڈھے نے میرے شوہر کو مار ڈالا, اس بڈھے نے میرے شوہر کو مار ڈالا, اس بڈھے نے میرے شوہر کو مار ڈالا. بھائی کیسے, کہا گیا ایسا واقعہ ہوا تھا تو یہ پورا خاندان جو ہے مل کر کے تلاش کرنے کے لیے نکلا اس بڈھے کو. وہ حلوہ کھا رہے تھے, دودھ پی رہے تھے, وہاں سب جمع ہو گئے اور کہا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا. کہا بھی میں تو یہاں ہوں, قتل کر دیا. تو کہا کہ ہاں وہ تمہاری بد دعا کی وجہ سے مر گیا. تو انہوں نے بہت عجیب بات فرمائی, انہوں نے کہا کہ نہ بھائی میں نے تو کوئی بد دعا نہیں کی, اصل میں بات یہ ہے کہ چھینٹے اڑے ان کے کپڑے کو لگے, شوہر کو ان سے محبت تھی وہ برداشت نہ کر سکے مجھے تماچے مارے. چھینٹے اڑے اور بیوی کے کپڑے پر لگے, شوہر کو بیوی سے محبت تھی وہ برداشت نہ کر سکا کہ مجھے جس سے محبت ہے اس کے کپڑے پہ چھینٹے تو مجھے تماچے مارے. اس نے مجھے تماچے مارے تو جس کو مجھ سے محبت تھی وہ برداشت نہ کر سکا. مجھ سے بھی تو کسی کو محبت ہے, مجھ سے جس کو محبت تھی اس سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے جان ہی لے لی. بس میرا کمال عشق اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گئے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی میں مسلم بنا دے. بس بھائی زندگی میں اسلام لاؤ, مسلم, اور سب یہ کہ اللہ کا کوئی حکم نہ چھوٹے بس. اور شاید آج یکم ذی الحجہ ہو, شاید شروع ہو گئی ہو یکم ذی الحجہ, تو یہ جو آگے آنے والے 10 دن ہیں یہ بڑے برکت والے ہیں. ان میں اللہ تعالی شانہ کو نیک اعمال جتنے محبوب ہوتے ہیں اتنے محبوب ان کے علاوہ کے دنوں کے نیک اعمال نہیں ہوتے. اس سے جتنے زیادہ اچھے اچھے اعمال کر سکے کرو. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 راتیں آ رہی ہیں ان میں سے ہر رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے. اور جو شخص ان 9 دنوں میں, چونکہ عید کے دن تو روزہ منع ہے, 9 دنوں میں سے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی شانہ اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیتا ہے. اور 4 کلمات کو بہت کثرت سے پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ 4 کلمات 3rd کلمے میں آ گئے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہا کہ اس کو کثرت سے پڑھا کرو. تو بھائی ان دنوں میں روزے بھی رکھو, خاص طور پہ عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے. اگلے سال کے پچھلے سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. عرفہ کا دن یعنی عید سے پہلے والا دن. اور روزانہ اگر روزے رکھے جا سکے تو بہت اچھا ہے. اور گناہوں سے بچو, نیک کام کرو, اچھے اچھے اعمال کرو, اور تکبیرات تشریق کا اہتمام کرو. 9ویں ذوالحجہ سے, عرفہ کے دن سے, فجر سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تاکہ تکبیرات تشریق میں شرکت ہو جاوے جماعت کے ساتھ. حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا, جب ان کی عمر جو ہے اچھی خاصی ہو گئی تھی میرے دارالعلوم بری سے فارغ ہو جانے کے بعد, مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹا مجھے یہ یاد نہیں پڑتا, میں اگر یاد کرنے کی کوشش کروں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میری تکبیرات تشریق جماعت کے ساتھ کبھی چھوٹی ہو. یعنی تکبیرات تشریق کے دنوں میں نماز با جماعت کا اتنا اہتمام. اور وہ جو ہے نا کہ جو 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے نفاق سے برات مل جاتی ہے, جہنم کے عذاب سے برات مل جاتی ہے. اور لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح 40 دن تک ہم نماز پڑھ لیں. تو ہمارے والد صاحب کا تو حال یہ تھا کہ پتا نہیں کتنے 40 دن ان کی زندگی میں ایسے گزرے ہوں گے کہ ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہوگی. امامت میں ان کو نماز پڑھانی ہوتی یا نہیں ہوتی, نماز شروع ہونے سے پہلے وہ مسجد میں ہوتی تھی. اور میں کہا کرتا ہوں کہ شاید ہی آپ کو لیسٹر میں کوئی شخص ملے گا جس کو ایسا یاد ہو کہ میں نے ان کو
امام کے سلام پھیرنے کے بعد رکعت کو پوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، شاید ہی کوئی ملے آپ کو. نماز سے کتنی دیر پہلے گھر میں تیاری شروع کر دینا، وقت پر پہنچ جانا، نماز کا اہتمام. تو تکبیرات تشریق کا ان کو اتنا شوق تھا. ایک مرتبہ سفر میں اصل میں ہم ساتھ تھے تو وہ کہنے لگے کہ تکبیرات تشریق، تکبیرات تشریق، تکبیرات تشریق سفر میں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ابا ہم تو مسافر ہیں، ہمارے لیے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. میں نے مسئلہ بیان کیا تو اس وقت انہوں نے غم کا اظہار کیا اور میری اصلاح کرتے ہوئے مجھے کہا کہ بیٹا میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ میری جماعت کے ساتھ کبھی تکبیرات تشریق چھوٹی ہو. اور مجھ سے فرمایا کہ مجھے غم ہوا کہ میں نے تجھے علم اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ تو فرض اور نفل وغیرہ تلاش کر کر کے عمل سے پیچھے رہے، میں نے تو اس لیے پڑھایا تھا کہ تو علم حاصل کر کے عمل کرے، اس لیے میں نے تو پڑھایا تھا. میں نے اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ تو رخصت تلاش کرے. عجیب تربیت فرمائی. میں نے سب سے پہلی مرتبہ جب تراویح کی نماز پڑھائی یہاں میئر روڈ پہ جو مدرسے کا مکان ہے اس میں، تو میری غلطی نہیں گئی، نہیں گئی، نہیں گئی، نہیں گئی. آخری عشرے میں ایک دن میری غلطی گئی تراویح میں. چار چار رکعت ہم سب کے ذمے تھی، پہلا سال ہمارا تراویح کا، تو میری غلطی گئی. غلطی گئی تو مجھے ایسا خیال ہوا کہ آج ابا کچھ ڈانٹیں گے. تو ایسے چلتے چلتے برن اسٹریٹ کے نیچے آ رہے تھے، جب کوئی نہیں رہا میں اور وہ اکیلے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آج تمہاری غلطی گئی، مجھے بہت خوشی ہوئی. میں تو اس وقت یہ ساری چیزیں سمجھتا بھی نہیں تھا، میری عمر 15 سال تھی. کہ تمہاری غلطی گئی، مجھے بہت خوشی ہوئی. تو میں نے سوچا کہ یہ مجھے طنز کے طور پر کہہ رہے ہیں، مگر میں خاموش رہا. کہا کہ کیوں خوشی ہوئی جانتے ہو تم؟ میں نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ غلطی نہیں، غلطی نہیں، غلطی نہیں، غلطی نہیں. تو مجھے اندر سے ڈر پیدا ہونے لگا کہ اگر پورا رمضان غلطی کے بغیر نکل گیا تو میرے بیٹے کے اندر کبر پیدا ہو جائے گا. تو کہا آج تمہاری غلطی گئی تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے بیٹے کی کبر سے حفاظت ہو گئی. اب ہم تو اس وقت سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب باتیں کیا ہے. یہ بچپن سے دیکھو کیسی ذہن سازی فرماتے تھے، کیسی ہمیں. تو بھائی تکبیرات تشریق کا اہتمام ہو. جن لوگوں پر قربانیاں واجب ہے قربانی کرو، علماء سے پوچھو، یہاں سے لیفلیٹس لو، 10 days آف ذوالحجہ کے بھی لیفلیٹس لو، خود بھی اپنے لیے لے جاؤ، دوسرے فیملی ممبرس کے لیے لے جاؤ. قربانی واجب ہے. اور قربانی کے سلسلے میں یہ بھی عرض کروں کہ غریب ملکوں میں بھی بھیجو، بنگلہ دیش بھیجو، افغانستان بھیجو، پاکستان بھیجو، انڈیا بھیجو، البینیا بھیجو، فلسطین بھیجو، جہاں غریب ملکوں میں بھی بھیجو، مگر ایک قربانی اپنے گھر میں یہاں بھی کرو. اپنی قربانی کا گوشت کیسے کھائیں گے اگر یہاں نہیں کریں گے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے، یہاں بھی کرو، یہاں بھی قربانیاں کرو، غریب ملکوں میں بھی بھیجو. اپنی طرف سے قربانی کرو، اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے مشائق کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، جن کا ہم پر دینی احسان ہے، جن کا ہم پر دنیاوی احسان ہے، دادا دادی، نانا نانی، لائف میں اور پرایوں کے بھی ہمارے اوپر احسانات ہوتے ہیں، ان سب کی طرف سے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک نوٹ بک ہماری نظر سے گزری تو ہر سال جن لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے ان کا نام لکھتے تھے کہ اس سال اتنی قربانی کی فنا 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 کی طرف سے، دوسرے صفحے کے اوپر فنا کی طرف سے. تو ہم نے اس میں دیکھا کہ ہر سال جو ہے وہ صحابہ میں سے اور بزرگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے کسی نہ کسی کا انتخاب کر کے کرتے تھے. تو وہاں سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملا کہ بھائی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اس سال، آئندہ سر حضرت بلال، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، آئندہ سر پھر کبھی جو ہے حضرت جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ مولانا زکریہ، مثلاً الگ الگ ہر سال. تو ہمارے ذہن میں خیال آئے کہ دیکھو یہ کتنی ہوشیاری کا کام ہے کہ ان لوگوں کو جب ثواب پہنچے گا تو ان لوگوں کی روحیں یہ سوچے گی کہ یہ کون شخص ہے جس نے ہمارے اوپر ثواب بھیجا. اور میں نے کہا یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ یہ قیامت کے دن تلاش کریں گے کہ یہ صاحب کون ہے. میں نے کہا جو کتنی ہوشیاری ہے کہ کتنے نیک نیک لوگوں کے لیے قربانی یہ کرتے تھے. اور پھر اپنے جو خاص استاد تھے، اپنے جو شیخ تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت، اس کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، تو ان دونوں کی طرف سے ہر سال قربانی، اپنے ماں باپ کی طرف سے ہر سال قربانی، اپنے اساتذہ میں جن سے یہ سب چیزیں کرتے تھے. حالانکہ وہ کوئی ایسے مالدار یا بہت ویل آف نہیں تھے، مگر پھر بھی ان سب چیزوں کا اہتمام تھا. تو بھئی اللہ تعالیٰ شانو ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور ہمیں حقیقی معنی میں مسلم بنا دے. ان دنوں میں عبادتیں بھی خوب کرو اور اللہ تعالیٰ شانو سے دعا بھی خوب کرو. اور جو عیدین ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ, مسلمانوں کی یہ دو ہی عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, یہ دونوں عیدیں اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمارے لیے خوشی کی بنائی ہے. تو ان خوشی کے دنوں میں خوشی دینے والے کو ناخوش کر کے ہمیں اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا چاہیے. تو عید کے دن بھی پورا اہتمام ہو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق عمل ہو. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں مرتے دم تک مسلم رکھے, ہمارے سب اہل و عیال کو بھی مرتے دم تک مسلم رکھے, اور اللہ تعالیٰ شانہ پوری امت مسلمہ کو حقیقی معنی میں مسلم بنا دے. اور اللہ تعالیٰ شانہ جو ابھی اس دولت سے محروم ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ شانہ حقیقی معنی میں مسلم بنا دے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ان ایام کی خوب قدردانی کی توفیق دے اور ان ایام کے بعد بھی زندگی کے ہر لمحے کی قدردانی کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ شانہ اس سال جتنے حضرات حج کو چلے گئے ہیں جا رہے ہیں ان سب کو حج مبرور عطا فرماوے, مقبولیت آسانی کے ساتھ حج کرا دے, انوار و برکات سے انہیں مستفید فرما دے, زیارت مقبولہ نصیب فرماوے, اور واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں مکمل تبدیلی پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری محبت کے ساتھ آداب کے ساتھ نصیب کرے اور ہم سب کو وہیں کی موت نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.